بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 8 ہے. آج ہم آپ کے لیے جلد نمبر 20 جاسوسی دنیا کے ناول نمبر 64 شیطان کی محبوبہ ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں ابن صفی. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. کتاب کا پارٹ نمبر 1 پیشرس. ایک طویل عرصے کے بعد آپ شیطان کی محبوبہ کے روپ میں ایک ایسی کہانی دیکھیں گے جس کا مزہ چٹھارا, لطف وہ ذائقہ انوکھا ہے. اس کہانی کو پڑھ کر بے اختیار ابن صفی کی ایسی کہانیاں یاد آ جاتی ہیں جن میں مونچھ مونڈنے والی, دوہرا قتل وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں. شیطان کی محبوبہ اشتہار سے ابن صفی کے ان چند کارناموں میں سے ایک ہے جن میں ابن صفی کا مخصوص انداز ظرافت اور شگفتگی مکمل طور پر موجود ہے, یا ابن صفیت کی جلوہ گری ہے. اس کہانی کے انوکھے پن اور خوبصورتی کا اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حمید اس میں شگوفے چھوڑنے والا آلہ تفریح نہیں ہے, بلکہ قریب قریب 3/4 کیس اس کا رہنے منت ہے اور فریدی ایک ہدایت کار کی حیثیت سے نظر آتا ہے. ظاہر ہے جب حمید میدان عمل میں آئے گا تو کہکوں کی بارش بھی ہوگی اور مسکراہٹوں کی پھلجھڑیاں بھی چھوٹیں گی. ادھر گزشتہ 8 مہینے سے مسلسل کہانیوں اور بھیانک مجرموں نے ایک ایسی فضا بنا دی تھی جو بہت سرد تھی. شیطان کی محبوبہ برف کی طرح جمے ہوئے اس ماحول میں حرارت پیدا کرتی ہے. اس کی مسز شوق کا کردار اور اپنی رنگینی اور دلکشی کے علاوہ ایسے نفسیاتی جھٹکے دیتا ہے کہ ہر قدم پر آدمی چونک اٹھتا ہے اور انتہا میں پہنچ کر یہ ماننا پڑتا ہے کہ مخصوص قسم کے کردار کی تخلیق میں جو ملکہ ابن صفی کو حاصل ہے اس کی گرد کو پانا بھی مشکل ہے. اس کہانی کو حمید کی کہانی یا حمید کا کارنامہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا. آخری صفحات میں اس طرح ابن صفی نے حمید کو اس بار پیش کیا ہے کہ ہم بے اختیار اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. حمید کے کردار کا یہ رخ اسے ہم سے اتنا قریب کر دیتا ہے, اسے اتنا مضبوط دلکش اور مضبوط کردار کا مالک بنا دیتا ہے کہ واقعتاً یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ یہ کسی ناول کا کردار نہیں بلکہ گوشت پوست کا جیتا جاگتا آدمی ہے. انہی خصوصیات کی بنا پر شیطان کی محبوبہ ناقابل فراموش کارنامہ بن گئی ہے. پبلشر. خون کی لکیر. نیا گرا کے ریکریشن ہال میں بیلے کی تیاریاں تھی. ایک غیر ملکی پارٹی اپنے کمالات کا مظاہرہ کرنے والی تھی. اسٹیج سے ابھی پردہ نہیں ہٹا تھا. ہال میں کمکمے جگمگا رہے تھے, کہکے اچھل رہے تھے اور زندگی تمام رانائیوں سمیت جلوہ فگن تھی. زندگی جلوہ فگن تھی اور قاسم کی طبیعت اتنی مگن تھی کہ وہ اس وقت قارون کی قبر پر بھی لات مار دیتا. وہ اب تک بیروں کو تقریباً 50 روپے بطور بخشش دے چکا تھا اور ریکریشن ہال ہی میں بیٹھے بیٹھے اتنا کھا چکا تھا کہ معمولی دل گردے والا پیٹ پھٹ جاتا. بات صرف اتنی تھی کہ قریب ہی بیٹھی ہوئی ایک لڑکی نے شاید اپنے ساتھی کو ازائے مذاق پیٹو کہہ کر اس کی صفت کو اپنی پسندیدگی کا باعث قرار دیا تھا. حمید نے قاسم کو لاکھ سمجھایا کہ اس نے اپنے ساتھی کو بے وقوف بنایا ہوگا. دنیا کی کوئی عورت کسی پیٹو آدمی کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھ سکتی, لیکن وہ قاسم ہی کیا جس کا میدہ ذہن کی اطاعت قبول کر لے. وہ بڑی شدومت کے ساتھ اپنے پیٹو پن کا مظاہرہ کرتا رہا اور پھر آخر کار وہ لڑکی اس میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئی. ابے دیکھ رہی ہے حمید بھائی, وہ جھک کر آہستہ سے حمید کے کان میں بولا, خدا کرے اس کی آنکھیں پھوٹ جائیں, خود تمہاری پھوٹ جائیں. قاسم اس انداز میں بگڑ گیا جیسے اس لڑکی سے پرانی شناسائی ہو. قاسم کیا ہے؟ قاسم غرایا, خدا تمہیں اتنی عقل دے کہ تم کہ تم کہ تم مم مم تم خود مم مم. قاسم پھر جھلا گیا, مگر اس مم مم کی دراصل وجہ ایک دوسری عورت تھی جس پر اچانک حمید کی نظر پڑی اور وہ جملہ پورا نہ کر سکا. پھر قاسم کی نظر بھی ادھر ہی اڑ گئی. ارے باپ رے حمید بھائی, ارے یہ تو قاسم کیا ہے پیارے بھائی, میرے کفن دفن کا انتظام کرو. ارے کیوں پریشان کرتے ہو, قاسم اس طرح بوکھلا گیا جیسے سچ مچ حمید کا دم نکلنے والا ہو. ویسے وہ عورت اتنی ہی پرکشش تھی کہ حمید نے قدیم شاعری کے عاشقوں کی طرح اپنے گورو کفن کا تذکرہ مناسب سمجھا. اس کی عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی, متناسب الاعضاء تھی اور سیکس اپیل رکھنے والے خد و خال کی مالک تھی. اس کی آنکھوں میں اتنی شوخی تھی کہ وہ سکوت کے عالم میں بھی بولتی ہوئی سی لگ رہی تھی. اس کے ساتھ ایک پروفیسر ٹائپ بوڑھا مرد تھا جس کے سر پر بمشکل تمام مٹھی بھر سفید بال رہے ہوں گے. داڑھی بھی رکھتا تھا مگر انگریزی وضع تھی. لباس بھی مغربی ہی تھا. عورت ہلکے نارنجی رنگ کے نائلون کی ساڑی میں تھی. قاسم, حمید نے کہا, اتن کے قریب ہی دو سیٹیں خالی ہیں. بے شک خالی ہیں, قاسم بولا. چلو تو ادھر ہی نکل چلیں, حمید نے کہا, مگر یہ ادھر والی مجھے دیکھ رہی ہے. قاسم بڑبڑایا, اچھا تو تم یہیں بیٹھو, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا تو تم بھی چلو, یہ بھی نہیں ہو سکتا. تب تم جہنم میں جاؤ, میں جا رہا ہوں, میں ٹانگ پکڑ کر کھینچ لوں گا, قاسم نے سنجیدگی سے کہا. تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ میں بالکل ہوش میں ہوں, قاسم ہنسنے لگا. اچھا ٹانگ نہیں پکڑوں گا, مگر اس کے ابا میاں کو آواز دوں گا کہ بچاؤ لونڈیا کو. حمید خاموش ہو گیا. شاید آج قاسم بھی موڈ میں تھا لیکن اس سے کچھ بعید بھی نہیں تھا. وہ سچ مچ بوڑھے کو آواز دے کر یہی جملہ کہہ بھی سکتا تھا. قاسم ہی ٹھہرا. حمید تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا, پھر یک بیگ بولا, کیا سنا؟ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ کون؟ وہی جس کے لیے تم یہاں سے اٹھنا نہیں چاہتے. کیا کہہ رہی ہے؟ قاسم نے اس کی طرف جھک کر کوئی اشتیاق لہجے میں پوچھا. کہہ رہی ہے کہ یہ کمبخت موٹا منحوس معلوم ہوتا ہے. نہیں, میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے, تم نے بھی سنا ہوگا, مگر تم اعتراف کیوں کرنے لگے؟ نہیں اللہ قسم, میں نے نہیں سنا. اس نے کہا تھا تم نے سنا تھا, تم جھوٹے ہو. میں نے نہیں سنا تھا, وہ خود ہوگی سالی منحوس. صورت تو دیکھو جیسے ٹی بی ہو رہا ہو. مرو گی تم مرو گی. حمید نہایت اطمینان سے اٹھا اور قاسم نے بھی اس کا ساتھ دیا. اس عورت کے پاس 4 کرسیاں خالی تھیں. حمید تو اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور قاسم اس کے بعد. عورت کے لباس سے آیوک کولون کی بھینی بھینی مہک اٹھ رہی تھی. قاسم نے نتنے پھلائے اور اس طرح دم کھینچا جیسے ایک ہی کوشش میں ساری خوشبو سمیٹ لے جانے کا ارادہ رکھتا ہو. پھر اس نے چہک کر پوچھا, یہ بیلے کیا ہوتا ہے حمید بھائی؟ بلبل کا بچہ. خاموش رہو. آپ بیلے نہیں جانتے؟ دفتر بوڑھے نے جھک کر پوچھا. جی نہیں, قاسم نے دانت نکال دیے. کتھا کلی سمجھتے ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا. او ہاں, اچھا بیلے کی کلی, سمجھ گیا سمجھ گیا. عورت بے اختیار مسکرا پڑی لیکن اس نے ان دونوں کی طرف نہیں دیکھا. خیر ابھی دیکھ لیجئے گا کہ بیلے کیا چیز ہے, بوڑھے نے مسکرا کر کہا اور دوسری طرف متوجہ ہو گیا. حمید کو قاسم پر بہت شدت سے غصہ آیا تھا مگر وہ خاموش ہی رہا. کچھ دیر بعد پردہ سرکا اور پروگرام شروع ہو گیا. ارے یہ تو گونگی ہے, قاسم بڑبڑایا. لاہور والا قوت, میرا دم گھٹ رہا ہے, کیا یہ گائیں گی نہیں؟ قاسم خاموش رہو. حمید اس کے پیر پر پیر رکھ کر بولا, نہیں خاموش رہوں گا, میں بور ہو رہا ہوں اس بیلے ویلے کی ایسی کی تیسی. میں سمجھتا تھا ناچ کے ساتھ گانا بھی ہوگا. قاسم اس طرح خود بھی بور ہوتا رہا اور حمید کو بھی کرتا رہا. خدا خدا کر کے رقص ختم ہوا اور بوڑھا قاسم کے طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ قاسم نے بھی دانت نکال دیے۔ حمید نے کنکھیوں سے عورت کی طرف دیکھا، وہ اب بھی اسٹیج ہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تماشائی اٹھ اٹھ کر ڈائننگ ہال کی طرف جانے لگے۔ بوڑھا بھی اٹھا، وہ عورت بھی اٹھ گئی، مگر حمید بیٹھا رہا۔ پتہ نہیں مقصد کیا تھا۔ ارے تو کیا یہیں بیٹھے رہو گے؟ قاسم جھلا گیا۔ بکواس مت کرو، حمید برا سا منہ بنا کر بولا، تمہیں کس نے روکا ہے؟ قاسم کچھ کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ وہ عورت ان کی طرف واپس آ رہی تھی اور تنہا تھی۔ قاسم ہکلانے لگا، کیونکہ وہ انہیں ہی گھور رہی تھی۔ شاید میرا پرس یہاں رہ گیا ہے، اس نے کہا اور جھک کر اسی کرسی کے نیچے دیکھنے لگی جس پر کچھ دیر قبل خود بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر پتہ نہیں کہاں رہ گیا، وہ سیدھی ہو کر تشویش کن لہجے میں بولی، کیا آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں بیٹھتے وقت پرس آپ کے پاس ہی موجود تھا؟ حمید نے پوچھا۔ جی ہاں یاد ہے، عورت نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور آپ لوگ اب بھی یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ واقعی ہم بڑے احمق ہیں، حمید مسکرا کر بولا، اگر ہم نے آپ کا پرس اڑایا تھا تو ہمیں آپ سے پہلے ہی کھسک جانا چاہیے تھا۔ جی ہاں، عورت کا غصہ تیز ہی ہوتا رہا، آپ پہلے اس طرف بیٹھے ہوئے تھے پھر ادھر آ گئے۔ آپ کا پرس اڑانے کے لیے؟ حمید نے مسکرا کر سوالیہ انداز میں کہا۔ جی ہاں، مجھے آپ پر شبہ ہے۔ اوہ نو نو ڈارلنگ، دفتن بوڑھے نے کہا، جو عورت کے پیچھے ہی آیا تھا۔ لیکن حمید نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، لفظ ڈارلنگ پر وہ چونکا، تو وہ اس کی بیوی تھی، مجھے ان پر شبہ ہے، عورت نے کہا۔ یقین تو نہیں ہے؟ بوڑھا بولا، ختم کرو، یہ بیچارے شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ لفظ بیچارے پر حمید کو بڑا تاؤ آیا، لیکن گھونٹ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ عورت بڑبڑاتی ہوئی مڑ گئی۔ بوڑھے نے ان کی طرف دیکھ کر شاید معذرت طلب کی، الفاظ وہ نہیں سن سکے۔ پھر بوڑھا بھی چلا گیا۔ دیکھا سالی کو؟ قاسم آنکھیں نکال کر بولا، اور تمہارے منہ میں بھی وہی جم گیا تھا، تم نے کہا کیوں نہیں کہ میں کیپٹن حمید آف کہتیر ڈپارٹمنٹ ہوں؟ ابے تم مٹی کیوں پلیت کر رہے ہو میرے محکمے کی؟ میں تم کو پلیت کر دوں گا، ورنہ چل کر اس سالے بڈھے ہی کو مارو جو ہمیں شریف آدمی کہہ رہا تھا۔ شریف ہونا بری بات ہے؟ حمید آنکھیں نکال کر بولا، ہاں نا، میرے لیے شریف ہونا بری بات ہے۔ میرا باپ شریف آدمی ہے جس کی بیوی میری ماں تھی، لیکن مجھے باپ کہنے والا کبھی پیدا نہ ہو سکے گا۔ خان بہادر عاصم کی ایسی کی تیسی۔ حمید کچھ نہ بولا۔ آج کل قاسم تقریباً ہر وقت اپنے باپ کی شان میں قصیدہ پڑھتا رہتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ حال ہی میں اس کے ایک ماموں زاد بھائی کی شادی ہوئی تھی، اور یہ جوڑا آپس میں ایک دوسرے سے بہت گہری محبت رکھتا تھا۔ ظاہر ہے کہ قاسم کے سینے پر سانپ لوٹتے رہے ہوں گے، کیونکہ اس کی ازدواجی زندگی سرے سے ناکام رہی تھی۔ حمید چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر وہ بھی ڈائننگ ہال کی طرف بڑھا۔ قاسم بڑبڑایا، تو ہوا چل رہا تھا، یہ اللہ میاں بھی شاید مذاق کرتے ہیں، اس بڈھے مریل کی جو اتنی تگڑی اور میری بیوی چوہیا کی اولاد، واہ واہ کیا انصاف ہے۔ شٹ اپ یو کالا کافر، حمید رک کر بولا، یہ تمہارے باپ کا انصاف، ورنہ کسی عورت کی پیشانی پر اس کے ہونے والے شوہر کا نام نہیں لکھا رہتا۔ تم میری بات نہ کاٹا کرو، سمجھے؟ قاسم کے نتنے پھولنے پچکنے لگے۔ حمید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہی عورت پھر آ ٹکرائی۔ وہ ابھی ڈائننگ ہال میں پہنچے ہی نہیں تھے۔ دیکھیے، میں پھر کہتی ہوں کہ پرس واپس کر دیجئے، ورنہ اچھا نہ ہوگا، عورت نے کہا۔ آپ خواہ مخواہ پیچھے پڑ گئی ہیں، حمید مسکرایا۔ ایک تو مسکراتے کیوں ہو؟ قاسم جھلا گیا۔ پھر کیا کروں؟ حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا، مجھے ان پر لاکھ برس غصہ نہیں آ سکتا، تم بھی مسکراؤ۔ قاسم نے مسکرانے کی کوشش کی، ہونٹ پھیلے اور پھر سکڑ گئے۔ میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گی، شوق سے کر دیجئے، حمید نے کہا۔ ابھی تم اپنا وزٹنگ کارڈ کیوں نہیں نکالتے؟ قاسم پھر جھلا گیا۔ اور عورت ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، نہیں، آپ اپنا وزٹنگ کارڈ اپنے پاس ہی رکھیے۔ دنیا کے سارے جیب قطرے خود کو لارڈ کچر کا بھتیجا چیز ظاہر کرتے ہیں۔ ابھی زبان سنبھال کے، تم خود ہوگی جیب قطری۔ قاسم جیب سے اپنا پرس نکالتا ہوا بولا، کتنے روپے تھے آپ کے پرس میں؟ 2000۔ قاسم نے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی کھینچی اور 20 نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ 2000 میرے جوتے کی نوک پر رکھے رہتے ہیں، عورت نتنے پھلا کر بولی۔ پھر آپ کیا چاہتی ہیں؟ حمید نے کہا۔ آپ بتائیے پرس کس قسم کا تھا تاکہ وہ بھی خریدا جا سکے۔ آپ لوگ عجیب آدمی ہیں، دفتن عورت رہاسی ہو کر بولی، میں اپنا پرس چاہتی ہوں۔ اگر ہمیں علم ہوتا تو اپنا وقت برباد نہ ہونے دیتے، حمید نے کہا۔ اس پرس میں 2-3 خطوط تھے، وہ لیٹر باکس ہی صحیح، لیکن ہمیں علم نہیں۔ میں برباد ہو جاؤں گی، تباہ ہو جاؤں گی، خدا کے لیے رحم کیجیے۔ ہاں، پرس کی تلاش کے سلسلے میں ہم آپ کی مدد ضرور کر سکتے ہیں، حمید نے کہا۔ جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ عورت نے وزٹنگ کارڈ دیکھا، پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ معاف کیجیے گا میری غلط فہمی کو، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کوئی بات نہیں، ہاں آپ فرمائیے، چلیے میں اس جیب تراشی کی رپورٹ درج کرا دوں۔ اوہ، یہی تو میں نہیں کرنا چاہتی، ورنہ اب تک شاید آپ کے ہی خلاف کوئی قانونی کاروائی کر بیٹھتی۔ اوہو، اچھا خاموش رہیے، پروفیسر آ رہے ہیں۔ بوڑھا تیزی سے ان کی طرف لپکا آ رہا تھا۔ اوہ ڈارلنگ، تم باز نہیں آؤ گی، وہ قریب پہنچ کر بولا۔ میں کہتا ہوں ختم کرو اس قصے کو، اگر یہ حرکت ان کی ہوتی تو یہ یہاں ٹھہرتے کیوں؟ تھوڑی عقل بھی استعمال کرو۔ او ہاں ڈیئر، اور جلدی سے بولی، میں دراصل ان سے معافی مانگنے آئی تھی، یہ معزز اور شریف آدمی ہے۔ کیوں؟ دیکھا، میں نہ کہتا تھا، بوڑھا بچکانے والے انداز میں بولا۔ کاش آپ حضرات میری دعوت قبول کر لیتے، عورت نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ پھر بوڑھے سے بولی، میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی حرج نہ ہو تو کھانا ہمارے ساتھ ہی کھائیے۔ بالکل مناسب کہا تھا تم نے ڈارلنگ، بوڑھا چہک کر بولا۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ عورت ان کی طرف مڑی۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بوڑھے نے حمید سے کہا۔ اوہ شکریہ، آئیے آئیے، بوڑھا ڈائننگ ہال کی طرف مڑتا ہوا بولا۔ اس کی رفتار تیز تھی، یہ تینوں آہستہ آہستہ چل رہے تھے، وہ کافی آگے نکل گیا۔ آپ کو اس ڈرامائی دعوت پر حیرت تو ہوئی ہوگی، عورت نے آہستہ سے کہا۔ ہونی ہی چاہیے، حمید بولا۔ پتہ نہیں قاسم پر کیا بیت رہی تھی، ایک تگڑی سی عورت کا کرب اور دوسرے یہ دعوت، اس کے دل و میدے میں تو ہیجان یقیناً برپا ہو گیا ہوگا۔ میں کیا بتاؤں، میں کتنی پریشان ہوں، عورت نے کہا، لیکن حمید خاموش رہا۔ وہ ڈائننگ ہال میں آئے، ان کی میز غالباً پہلے ہی سے مخصوص تھی، بوڑھا ان سے پہلے ہی پہنچ گیا تھا، اس نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، اگر آپ حضرات اپنے تعارف کی زحمت گوارا کریں تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں اقبال سلیم ہوں، حمید نے کہا۔ تفریحی کتابوں کی تجارت ذریعہ معاش ہے، اور یہ مسٹر قاسم ہیں، خان بہادر عاصم کے صاحبزادے۔ بڑی خوشی ہوئی، بوڑھا ہاتھ بڑھا کر بولا، لوگ مجھے پروفیسر شوخ کہتے ہیں اور یہ مسز شوخ ہیں، آپ دونوں سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ ہوئی نا، میں پہلے ہی کہتا تھا، بوڑھا پھر بچکانے انداز میں ہنسا۔ لیکن آپ پروفیسر کیوں ہیں، حمید نے پوچھا۔ اوہ، کسی زمانے میں فلسفے کا پروفیسر تھا، بوڑھے نے ہنس کر کہا۔ فلسفہ، تاریخ اور پولیٹیکل سائنس تینوں مضامین میں ڈاکٹریٹ کی تھی۔ آپ کے اس شہر میں کوئی اور بھی ایسا ہے جس نے تین مضامین میں ڈاکٹریٹ لی ہو؟ 4، پروفیسر صاحب ایک میں ہی ہوں، نبراسکا یونیورسٹی کو مجھے 4 مضامین میں ڈاکٹریٹ دینی پڑی تھی، تب کہیں جا کر اس کا پیچھا چھوٹا۔ نہیں، بوڑھے نے ہیرا سے کہا، کن مضامین میں؟ ٹیلرنگ، بک بائنڈنگ، آئس کریم فیئرنگ اور پلاسٹک مولڈنگ۔ لاحول ولا قوت، بوڑھا برا سا منہ بنا کر بولا، یہ بھی کوئی مضامین ہوئے؟ آپ کے مضامین پر میں 10 بار لاحول ولا قوت بھیج سکتا ہوں۔ نہیں بھیج سکتے، قاسم بوڑھے کی حمایت پر آمادہ ہو گیا۔ نہیں بھیج سکتے، میں پہلے ہی کہتا تھا، بوڑھا ہنسنے لگا۔ فلسفہ، تاریخ، لوٹومیلیکلز، سائنس۔ قاسم سر ہلا کر بولا، واہ سبحان اللہ، پولیٹیکل سائنس۔ بوڑھے نے تصحیح کی، جی ہاں، میں جلدی میں کہہ گیا تھا۔ اوہ کھانا ڈارلنگ، دفتن بوڑھے نے عورت سے کہا، ہاں میں ویٹر سے کہہ دیا ہے۔ مگر یہ شو کیسا نام ہے پروفیسر صاحب؟ حمید خواہ چھیڑ چھاڑ جاری رکھنا چاہتا تھا۔ نام نہیں تخلص ہے، میں شاعر بھی ہوں۔ حمید کی روح فنا ہو گئی، کیونکہ شاعری، تاریخ و فلسفہ اور سیاست سب پر حاوی ہو جاتی ہے اور شاعر سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ مجھے شاعری سے بالکل دلچسپی نہیں ہے، حمید جلدی سے بولا، ہونی بھی نہ چاہیے۔ بھلا پلاسٹک مولڈنگ اور شاعری میں کیا علاقہ؟ حمید جواب میں کچھ کہنے کے لیے پنجے جھاڑ ہی رہا تھا کہ ایک ویٹر نے قریب آ کر بوڑھے سے کہا، آپ کا فون ہے جناب۔ او اچھا، میں ابھی حاضر ہوا، بوڑھا اگتا ہوا بولا۔ حمید اسے جاتا دیکھ رہا تھا، اس کی چال مجھا خیز تھی۔ حمید نے پائپ نکالا اور تمباکو بھرنے لگا۔ او اب کھانا آ ہی رہا ہوگا، آپ پائپ کیوں بھر رہے ہیں؟ عورت نے کہا، کھانے کے بعد کے لیے بھر رہا ہوں، مگر شوق صاف زندہ دل آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ ان کا مضحکہ اڑانے کی کوشش کر رہے تھے، کیا یہ مناسب تھا؟ اور آپ نے انہیں اپنا صحیح نام بھی نہیں بتایا، کیسے بتاتا جبکہ آپ خود ہی نہیں چاہتی تھی؟ میں نہیں چاہتی تھی، یہ آپ کیسے کہہ سکتے تھے؟ اگر آپ چاہتی ہوتی تو خود ہی متعارف کروا دیتی، آپ تو میرے نام سے واقف تھی۔ جی نہیں، میں نے آپ کا کارڈ دیکھا تھا، لیکن اس وقت مجھے آپ کا نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ کیپٹن ساجد حمید فرام فیڈرل انٹیلیجنس بیورو، کیا یہ آپ کی پیشانی پر تحریر ہے؟ عورت نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے آپ کا یہ کارڈ جعلی ہو، پھر آپ نے ہمیں کیوں مدعو کیا ہے؟ ختم کیجئے، عورت ہاتھ اٹھا کر بولی، پروفیسر آ رہے ہیں۔ حمید خاموش ہو گیا، پورا تیزی سے میز کی طرف آیا، وہ کچھ پریشان سا تھا اور اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اوہ ڈیئر، داؤ زینوں سے گر گیا ہے، میں جا رہا ہوں، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ نہیں نہیں، آپ حضرات تشریف رکھیے، تم بھی بیٹھو ڈیئر، میں دیکھ لوں گا۔ نہیں، میں بھی چل رہی ہوں، عورت اٹھتی ہوئی بولی۔ نہیں تم بیٹھو، یہ بدتمیزی ہے کہ مدعو کر کے۔ نہیں جناب، کوئی بات نہیں، حمید نے کہا۔ نہیں آپ حضرات تشریف رکھیے، بوڑھے نے کہا اور تیزی سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ بوڑھا بہت سوشل آدمی ہے، عورت بیٹھتی ہوئی بولی، ہمارا بھتیجا زینوں سے گر گیا ہے، زخمی ہو گیا ہے، پھر بھی انہوں نے اسے گوارا نہیں کیا کہ ان کے مہمان ان کے متعلق کوئی بری رائے قائم کریں۔ اوہ آپ اتنے اچھے آدمی کو دھوکا دینا پسند کرتی ہے، کیا مطلب؟ یہی کہ دو جیب قطروں کو ان پر بار بنا رہی ہیں۔ ارے ذرا سوچ سمجھ کر، یک بیک قاسم بولا، تم ہوگے جیب قطرے، میں تو نہیں ہوں۔ آپ غلط سمجھے، آپ نہیں سمجھ سکتے، میں نے محض اس لیے کہا تھا کہ پروفیسر کو کسی نئی الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں ایک بار پھر استدعا کروں گی کہ مجھے صرف وہ خطوط دے دیجیے۔ وہ خطوط کیسے ہیں؟ حمید نے پوچھا۔ بس ایسے ہی کہ ان سے پروفیسر کو دکھ پہنچ سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا، یعنی اگر وہ خطوط غلط ہاتھوں میں جائیں گے تو آپ بلیک میل بھی کی جا سکتی ہیں، یہی سمجھ لیجیے، عورت نے کہا، پھر تھوڑے توقف کے ساتھ بولی، اگر پرس آپ کے پاس ہے تو آپ جو قیمت لگائیں میں ادا کرنے کو تیار ہوں، اگر آپ واقعی محکمہ سراغ رسانی سے تعلق رکھتے ہیں تو خدارا میری مدد کیجیے، ورنہ دیکھیے میں نہیں چاہتی کہ پروفیسر کی زندگی برباد ہو۔ حالانکہ اگر میں آپ کو حقیقت بتا دوں تو آپ بھی میرا مضحکہ اڑانے پر تیار ہو جائیں گے۔ بتا دیجیے حقیقت بھی تاکہ میں سچ مچ آپ کو بلیک میل کر سکوں۔ خدا را سنجیدگی اختیار کیجیے، عورت نے کہا، اور اتنے میں دو ویٹروں نے میز پر برتن لگانے شروع کر دیے۔ قاسم بار بار منہ چلاتا ہوا پہلو بدل رہا تھا۔ ویٹر کھانا رکھ کر چلے گئے اور سلسلہ گفتگو پھر شروع ہو گیا۔ کوئی سالہ آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا، قاسم بڑا سانے والا حلق میں ٹھونستا ہوا بولا۔ مجھے بتائیے، میں ایک ایک کی گردن توڑ دوں گا۔ وہ قاسم کی طرف شبے کی نظر سے دیکھنے لگی۔ میں انتہائی کوشش کروں گا، حمید بولا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ شوقی، قاسم نے کہہ کر ایک بھدا سا کہکا لگایا۔ آخر آپ لوگ اتنی بد تہذیبی سے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ مم معاف کیجیے گا، قاسم ہکلایا۔ یہ میرے دوست تھوڑے سے کریک ہیں، حمید بولا۔ جی ہاں، میں بالکل الو ہوں، قاسم نے بڑی سعادت مندی سے اعتراف کیا۔ ارے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں کہ مجھ سے ایک بڑی حماقت سرزد ہوئی ہے، پر یقیناً آپ ہی لوگوں کے پاس ہے اور میں نے آپ سے ان خطوط کی اہمیت کا تذکرہ کر دیا ہے، اور ہم لوگ اب آپ کو بلیک میل کریں گے۔ کیوں، اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ عورت نے کہا اور دفتن اس طرح اچھل پڑی کہ نہ صرف ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا بلکہ ایک پلیٹ بھی الٹ گئی۔ اس کا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا ہوا تھا اور آنکھوں سے شدید ترین تکلیف ظاہر ہو رہی تھی۔ پھر وہ نیچے جھکی اور دہنا پیر اٹھا کر ایک ہاتھ پنڈلی پر رکھ لیا۔ پنڈلی پر سے ساری سرکائی اور ہلکی سی چیخ اس کے حلق سے نکل گئی۔ قاسم بھی جھکا۔ پنڈلی میں ایک بڑی سی سوئی چبھی ہوئی تھی جس کی نوک دوسری طرف نکل گئی تھی، اور پچھلا حصہ اسی قدر گور سے باہر نکلا ہوا تھا کہ چٹکی سے پکڑا جا سکے۔ میرے خدا، میں مری، وہ دونوں آنکھیں بھیج کر کراہی، لیکن حمید دوسرے ہی لمحے میں سوئی کو گور سے کھینچ چکا تھا۔ خون کی ایک پتلی سی لکیر سفید پنڈلی پر متحرک نظر آ رہی تھی۔ منہ کا صاف، قاسم اور حمید دونوں ہی اس واقعے پر بوکلا گئے تھے۔ بوکلاہٹ میں اضافہ اس لیے بھی ہو گیا تھا کہ لوگ اپنی اپنی میزوں سے اٹھ کر ان کی طرف آنے لگے تھے۔ حمید نے رومال سے خون خشک کیا اور دوسرا رومال پانی میں بھگو کر زخم پر باندھ دیا۔ کوئی بات نہیں، حمید نے دوسروں سے کہا، آپ اپنی میزوں پر تشریف لے جائیں، معمولی سی چوٹ ہے۔ لیکن چوٹ کے متعلق پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ وہ اتنی ہی دلکش عورت تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ وہ دقت تمام حمید انہیں میز کے پاس سے کھسکانے میں کامیاب ہو سکا۔ عورت کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے سخت ترین جدوجہد کر رہی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ حمید نے آہستہ سے پوچھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی مگر کچھ نہیں بولی۔ جی ہاں، یہ کیسے ہوا؟ قاسم نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، عورت نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ آپ لوگ مجھے معاف فرمائیں، میں جانا چاہتی ہوں۔ آخر یہ سوئی، حمید نے کہا، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، عورت نے غصیلے لہجے میں کہا اور ویٹر کو اشارے سے بلا کر بل لانے کو کہا۔ آپ جائیے، حمید نے برا سا منہ بنا کر کہا، بل میں ادا کر دوں گا، میں فقیر نہیں ہوں، عورت نے کہا، ہم بھی بھیک منگے نہیں ہیں، حمید نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ دونوں میاں بیوی کریک معلوم ہوتے ہیں، تمیز سے بات کیجیے۔ ہاں، تمیز سے گفتگو کرو، تم خود ہوگے کریک، قاسم عورت کا ساتھ دینے لگا۔ اتنے میں ویٹر بل لے آیا۔ اس عورت نے کچھ نوٹ بلاؤز کے گریبان سے نکال کر تشتری میں رکھ دیے۔ یہ روپے بھی آپ نے پرس میں کیوں نہیں رکھے تھے؟ حمید نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ تم سے مطلب؟ قاسم اکھڑ گیا۔ تم خاموش رہو۔ نہیں خاموش رہوں گا، تم ایک لیڈی کی توہین کر رہے ہو۔ عورت اٹھ گئی، حمید اسے دروازے کی طرف جاتا دیکھتا رہا۔ وہ گئی حمید بھائی، قاسم بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے سمجھے، ورنہ تمہارا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ حمید بھی اٹھتا ہوا بولا،